الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وقال عز وجل وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال عليه الصلاة والسلام فمن رغب عن سنتي فليس مني وقال عليه الصلاة والسلام من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فَإِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، الحمدللہ سورہ نساء اور سورہ روم کی چند آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی دو اقوال یا تین اقوال مبارکہ پڑھے گئے ہیں۔ انشاءاللہ آج ان آیات اور احادیث مبارکہ کے حوالے سے جو آج کی گفتگو ہے، اس کا موضوع ہے اسلام میں خاندانی نظام کی اہمیت یا آئلی زندگی اور اس کی اہمیت۔ پچھلے جمعے الحمدللہ والدین کے حقوق کے حوالے سے بات ہوئی تھی اور یہ گزارش کی گئی تھی کہ اسلام محض چند عقائد یا عبادات کا مجموعہ نہیں ہے۔ اسلام کو اگر تین گوشوں میں تقسیم کر لیا جائے سمجھنے کے لیے، تو اس میں اہم ترین گوشہ تو یقیناً عقائد کے بعد عبادات ہی ہیں۔ اللہ کو ایک ماننا، اللہ کی عبادات کرنا، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، لیکن ان عبادات کے ساتھ ساتھ اسلام اخلاقیات پر بھی بہت زیادہ زور دیتا ہے اور اخلاقی فضائل یا فضائل حسنہ، اخلاق حسنہ، ان کی تکمیل کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انما بعثتو لأتمم حسن الاخلاق، مجھے تو بھیجا ہی اس لیے گیا ہے کہ میں اخلاق حسنہ کی تکمیل کر دوں۔ تو گویا اخلاق حسنہ، اچھے اخلاق بھی ہمارے دین کا ایک اہم جزو ہے۔ اسی طرح تیسرے نمبر پر جو اسلام کے حوالے سے اہم تر معاملہ ہے وہ ہے معاملات کا، ڈیلنگز، لوگوں کے ساتھ برتاؤ، بیہیویئر۔ اس حوالے سے ہم نے پچھلی مرتبہ حقوق العباد کا آغاز کیا تھا اور یہ بات عرض کی تھی کہ حقوق العباد قیامت کے دن اتنے اہم ہیں کہ اگر دنیا میں انسان کسی کا دل دکھاتا ہے، خدا نہ خواستہ کسی کو ناراض کرتا ہے ناحق، تو جب تک وہ شخص اس کو معاف نہ کرے، یا اگر اس کا حق مارا ہے، والدین ہیں، بیوی بچے ہیں، اسی طرح ہمسائے ہیں، رشتہ دار ہیں، اگر ان کے حقوق تلف کیے، حقوق ادا نہیں کیے تو قیامت کے دن سخت ترین پکڑ ہوگی کہ ان کے حقوق ادا کرنا یہ شریعت اسلامی میں لازم قرار دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دعا بھی کی تھی کہ اللہ پاک ہم سب کو ان حقوق، معاشرتی حقوق، ان کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ بعض اوقات ہمیں اس کا علم نہیں ہوتا، ان چیزوں کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ تو پچھلی مرتبہ الحمدللہ والدین کے حقوق کا تذکرہ کیا گیا تھا سورہ بنی اسرائیل کے حوالے سے۔ آج انشاءاللہ خاندانی زندگی، فیملی لائف، شوہر اور بیوی کے معاملات اور تعلقات اور ان کے درمیان حقوق و فرائض جس کی جو اہمیت ہے اس پر انشاءاللہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے یہ بات بھی واضح رہنی چاہیے کہ اسلام خاندانی زندگی کو پسند کرتا، یہ اسلام کا مزاج ہے کہ ایک مرد یا عورت تنہا نہ رہیں، اکیلے نہ رہیں، مجرد نہ رہیں، بلکہ لازمن نکاح کر کے زندگی گزاریں۔ لہذا خطبہ نکاح جو آپ اکثر و بیشتر سنتے ہیں اس میں علماء کرام نے جن احادیث و مبارکہ کا اضافہ کیا ہے، طویل احادیث کا آخری حصہ، اس کی حکمت، اس کی اہمیت یہی بالکل واضح ہوتی ہے کہ اکیلے رہنا، مجرد رہنا یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ بعض لوگوں کے لیے تو یہ بڑے یوں کہہ لیجئے گناہ تک بات چلی جاتی ہے بعض معاملات میں۔ لہذا شادی شدہ زندگی، آئلی لائف، فیملی لائف، یہ گزارنا پسندیدہ ہے۔ لہذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دو احادیث مبارکہ ذہن میں تازہ کر لیجئے۔ حضور نے فرمایا ان نکاح من سنتی، نکاح کر کے زندگی گزارنا یہ میری سنت ہے، یہ میرا طریقہ ہے۔ اسی طرح ایک اور طویل حدیث کا آخری حصہ، فمن رغب عن سنتی، جو میری سنت سے اعراض کرے، جس کو میری سنت پسند نہ ہو، فلیس منی، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ اب یہ حدیث واقعی ہے کہ بڑی اہم ہے، جب میں نے پہلی مرتبہ سنی تو ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ ہمارے استاد محترم انجینئر نوید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پر بہت زیادہ زور دیتے تھے اور سنت پر خاص طور پر، اور خطبہ نکاح جب میں نے ان کا پہلی مرتبہ سنا تو انہوں نے 5 سے 10 منٹ لیے تھے اسے بھی اس بات پر کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اگر پسند نہیں ہے، انسان سنت کے مطابق زندگی گزار نہیں رہا، فلیس منی، تو اللہ کے رسول نے یہاں ارشاد فرما دیا علیہ الصلوۃ والسلام کہ اس شخص کا مجھ سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ اور یہاں وہ شعر سناتے تھے، رہیں سلامت بس ان سے نسبت، میرا تو ایک آسرا یہی ہے، اگر ان سے نسبت ہی قائم نہیں رہی کسی بھی اعتبار سے، نہ شکل و صورت ان جیسی، نہ سیرت ان جیسا، نہ اخلاق و کردار ان جیسا، نہ لائف سٹائل ان جیسا، تو پھر ہمارا ان سے تعلق کیا ہے؟ محض رہے سلامت بس ان سے نسبت، میرا تو ایک آسرا یہی ہے، اور خدا نہ خواستہ اگر ان سے نسبت قائم نہ رہی تو نہ خدا ہی ملا، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ لہذا انسان جب شعور کی عمر میں آئے تو اس کو سوچ سمجھ کر کسی کو آئیڈیل بنانا چاہیے، اور آئیڈیل بہرحال ہر شخص بناتا ہے، آئیڈیلزم کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتا وہ۔ لہذا سب سے بہترین شخصیت، سب سے بہترین کردار، سب سے بہترین ہستی اگر کوئی ہے تو وہ محمد رسول اللہ کی ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ لہذا ہم فیصلہ کریں کہ انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی، آئلی زندگی ہو یا سیاسی، معاشی زندگی ہو یا معاشرتی، ہر معاملے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ جہاں تک سنت کی اہمیت کا تعلق ہے یہ حدیث بھی سن لیجئے، اور یہ حدیث مجھے ذاتی حیثیت میں بہت پسند ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عظیم فرمان، من احب سنتی فقد احبنی، جس کسی نے میری سنت سے محبت کی، فقد احبنی، اس نے مجھ سے محبت کی، ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اب اس سے بڑی بشارت تو کوئی نہیں ہو سکتی کہ اگر سنت پر عمل کیا جائے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر، تو بشارت دی ہے محمد رسول اللہ نے علیہ الصلوۃ والسلام، کان معی فی الجنہ، کہ وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ لہذا اب آئیے خاندانی زندگی، فیملی لائف کے حوالے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کیا ہیں۔ سب سے پہلی بات میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی کہ نکاح کر کے زندگی گزارنا، شادی شدہ زندگی گزارنا یہ ہے پسندیدہ۔ لہذا اس کا آغاز کہاں سے ہو؟ الحمدللہ مسلمان معاشرے میں ہم سب جانتے ہیں کہ اس کے لیے جو ایک قانونی اور لیگل طریقہ ہے وہ ہے نکاح کا بندھن۔ اس کی بھی چند کنڈیشنز ہیں، ٹرمز اینڈ کنڈیشن، اس کو تازہ کر لیجئے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نکاح کی گرہ اس کو باندھنے اور توڑنے کا اختیار کسے دیا؟ یہ گرہ جو ہے نکاح کی، اس کا اختیار اللہ سبحانہ وتعالی نے مرد کو دیا ہے. گھر کا سربراہ، سربراہ خاندان، یہ اللہ سبحانہ وتعالی مردوں کو بنا، اللہ سبحانہ وتعالی نے مردوں کو بنایا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس پہ انشاءاللہ آئندہ بات کریں گے. البتہ پہلا اصول جو ہم سب کو سمجھ لینا چاہیے کہ ایک خاندان کا آغاز ہوتا ہے ایک مرد اور عورت کے درمیان قانونی اعتبار سے جس رشتے سے، وہ ہے نکاح کا رشتہ. اور نکاح کے لیے بھی پسندیدہ جگہ کون سی ہے؟ یہ نکاح کسی عدالت میں بھی ہو جائے گا، پنڈال میں بھی ہو جاتا ہے، گھر میں بھی ہو جاتا ہے، تمام مذاہب میں نکاح کی رسومات ہوتی ہیں. لیکن اس کے لیے سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ کون سی ہے؟ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بھی ہے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اعتبار سے حکم بھی ہے. ترمذی شریف کی روایت میں اللہ کے نبی نے حکم دیا، اعلنوا هذا النکاح، ان نکاحوں کا اعلان عام کرو، یعنی سب کو معلوم ہو کہ کس کا نکاح کس سے ہو رہا ہے. واجعلوه فی المساجد، اور ان کو مسجد میں منعقد کیا کرو. لہذا نکاح کی محفل کہیں پر بھی ہو جائے گی، لیکن اس کے لیے پسندیدہ اور فضیلت والی جگہ یہ مسجد ہے. اور اس کی وجہ بھی یہاں عرض کرتے چلیں، انشاءاللہ آئندہ بھی بات ہوگی اس پر، کہ یہ نکاح ایک خاندان کا آغاز ہے، اور آغاز ہی میں اگر نکاح کے موقع پر ان کو دعاؤں کا تحفہ دیا جائے تو سب سے مبارک اور پسندیدہ جگہ کون سی ہوتی ہے دعا کے لیے؟ عام طور پر نکاح کسی نماز کے بعد ہوتے ہیں، تو اکثر و بیشتر نمازی ہوتے ہیں، اور اس نکاح میں اگر نمازی ہوں، بزرگ ہوں، اور نکاح کی محفل کے بعد دعا دی جائے، تو یہ وہ قیمتی تحفہ ہے جو اس نئے خاندان کے لیے روحانی تحفہ، جو ہمیشہ ہمیشہ انشاءاللہ ان کو کام آئے گا، ساری زندگی ان کے کام آئے گا. تو بہرحال جہاں ہمارا دائرہ اختیار ہو، وہاں کم از کم اس سنت پر عمل کرنے کی کوشش کریں، کریں گے انشاءاللہ. نکاح کی محفل مسجد میں ہو اور دعا سے اس کا آغاز کیا جائے. دوسری شے جو نکاح کے لیے ضروری ہے، وہ لڑکے کی طرف سے مہر کی ادائیگی یا اس کا وعدہ. اللہ پاک نے یہ حق رکھا ہے عورت کا کہ جس عورت سے نکاح کیا جائے اس کو مہر ادا کیا جائے. وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ نِحْلًا، اور چاہیے کہ تم ان کو ان کے مہر ادا کیا کرو خوشی خوشی. یہ کوئی تاوان نہیں ہے معاذ اللہ، کوئی ٹیکس نہیں ہے معاذ اللہ. یہ اللہ سبحانہ وتعالی نے مرد کو اگر بڑا بنایا ہے تو اس کو یہ بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے مہر کی ادائیگی کا اہتمام کرنا چاہیے. اور مہر کی ادائیگی کی سب سے بہترین شکل کیا ہے؟ مہر معجل ادا کیا جائے. مہر معجل کیا ہوتا ہے؟ جو فوری طور پر ادا کر دیا جائے، کسی بھی شکل میں ہو، پیسوں کی شکل میں، زیورات کی شکل میں، لیکن فوری طور پر ادا کرنا ضروری ہے اگر مہر معجل ہے. دوسری شکل ہوتی ہے مہر موجل، ڈیفرڈ، بعد میں دیا جانے والا، اس کی بھی اجازت ہے شریعت میں. لیکن پسندیدہ یہ ہے کہ جو حق اللہ پاک نے عورت کا رکھا ہے، بیوی کا رکھا ہے، وہ اس کو فوری طور پر ادا کر دیا جائے. تیسری سنت جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس موقع کے حوالے سے، وہ ہے ولیمہ، دعوت ولیمہ، دعوت طعام، جو صرف ایک ثابت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے. نکاح کی محفل کو آسان کیا جائے، شادی کو جتنا آسان سے آسان تر کریں گے اتنا زیادہ بے حیائی، فحاشی اور زنا کے لیے رکاوٹیں پیدا ہوں گی. جتنا زیادہ ہم اس خاندانی زندگی میں نکاح کی محفل کو یا نکاح کو مشکل کریں گے، مشکل تر کریں گے، اتنا زیادہ بے حیائی اور فحاشی پھیلے گی. آج ہمارے معاشرہ تقریباً اسی طرف چلا جا رہا کہ نکاح کرنا نسبتاً مشکل سے مشکل تر ہو رہا. اس میں جہیز لے کر آئے اتنا ہزاروں لاکھوں روپے کا جہیز، پھر اسی طرح اور دیگر رسومات جو میں نے عرض کیا. نکاح کے حوالے سے آسان ترین سنت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، نکاح کی محفل مسجد میں ہو، وہیں اگر ممکن ہو تو رخصتی کا اہتمام کر دیا جائے. اللہ اللہ خیر صلاح. لڑکی والوں کے گھر کوئی 300-400 افراد کو لے کر جانے کی ضرورت ہی نہیں. بارات کا لفظ آیا کہاں سے؟ آپ غور کریں ان باتوں پر. بارات کس زبان کا لفظ ہے؟ جہیز کس زبان کا لفظ ہے؟ دھان دہیج، یہ ہے اصل، اور یہ سارا کا سارا ہندوستان سے آیا. وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود. لہذا ہمارا دین بہت آسان ہے، نکاح کی محفل مسجد میں ہو، وہیں سے اگر رخصتی کا اہتمام ہو سکے تو بہت ہی بہتر، آئیڈیل ہے. ایسا وقت ہی نہ ہو کہ کھانے کا وقت ہو، عصر کے بعد کیجئے، عصر کے بعد کھانے کا وقت ہی نہیں، لہذا مسجد سے ہی نکاح ہو، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. چھوارے اس موقع پر منہ میٹھا کرنے کی سنت ہے، چھوارے کون لے کر آتا؟ لہذا سارا کا سارا معاشی بوجھ اگر کوئی ہے تو وہ سب کا سب لڑکے والوں پر ہے. اس کی لاجیکل ریزن بالکل واضح ہے، لڑکے کا گھر آباد ہوتا ہے، لہذا خوشی کس کے گھر ہوتی ہے؟ لڑکی والوں کے گھر خوشی کا سما نہیں ہوتا. یہ ذرا جذباتی بات عرض کر رہا ہوں لیکن ہے حقیقت. لڑکی کے باپ سے پوچھئے ذرا کیا کیفیت ہوتی ہے جب بچی گھر سے رخصت ہو کے جا رہی ہے، ماں سے پوچھئے، اس کے بہن بھائیوں سے پوچھئے. یہ کوئی خوشی کا وقت نہیں ہوتا ان کے گھر میں، اور اس موقع پر جہیز اور اس موقع پر مرغ پلاؤ کی جو مطالبات ہیں یہ سراسر ناجائز ہیں، سراسر زیادتی ہے. لہذا اس حوالے سے اس کو جتنا آسان سے آسان تر کیا جا سکے، اللہ غریق رحمت فرمائے محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کو رحمت اللہ علیہ، 1974 میں محترم ڈاکٹر صاحب نے اپنے بھائی ڈاکٹر ابصار احمد صاحب، ابھی بقید حیات ہیں الحمدللہ، ان کی نکاح کی محفل کے موقع پر خطاب کیا تھا اور اس تحریک کا آغاز کیا تھا کہ نکاح کے موقع پر مولوی صاحب کو بلا کر تقاریر تو ہو جاتی ہیں اور تقریر سنتے ہیں لوگ، گردنیں لاتے ہیں کہ ہاں بات صحیح ہے مولوی کی، لیکن کرتے کراتے کچھ نہیں ہے، وہاں سے باہر نکلے اور سب صاف ہو جاتا. لہذا کانکریٹ بیسس فراہم کی جائیں کہ کس طریقے سے نکاح کیا جائے، اور اس کے لیے محترم ڈاکٹر صاحب نے خطاب بھی کیا، وہ کتابچہ بھی ہے، ڈی وی ڈی بھی موجود ہے، کہ یہ تین کام ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہیں. لہذا ڈاکٹر صاحب نے فیصلہ کیا تھا کہ آئندہ زندگی میں میں صرف یہ تین کام جہاں ہوں گے وہ نکاح پڑھاؤں گا اور اسی ولیمے میں شرکت کروں گا، اور اپنی زندگی کے آخری دور تک ڈاکٹر صاحب یہی کرتے تھے، مسجد میں نکاح ہوگا تو پڑھاؤں گا، اسی طرح نکاح سنت کے مطابق ہو اور کوئی رسومات نہ ہو تو میں اس ولیمے میں شرکت کروں گا. تو بہرحال اس طرح کی کوئی عملی مثالیں پیش کرنی ہوں گی، صرف تقاریر سے تبدیلی نہیں آتی، ایکشن جو ہے وہ زیادہ لاؤڈر ہوتا ہے سپیچ سے زیادہ. لہذا الحمدللہ ڈاکٹر صاحب نے یہ تحریک کی اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ پھر اس تحریک کا حصہ بنے، ہزاروں خاندان الحمدللہ اس اعتبار سے آباد ہوئے کہ سادگی کے ساتھ نکاح کیا جائے، نہ کوئی مہندی ہو، نہ مائیں ہو، نہ ناچ گانے کی کیفیت ہو، اور یہ سارا حرام کا پیسہ اکثر و بیشتر جو لوگوں کے پاس ہوتا ہے اس کو ایکسپوز کرنے کا موقع ملتا ہے شادی بیاہ کے موقع پر، اور شیطان کو بھرپور موقع ملتا ہے تبذیر کا، ریاکاری کا، دکھاوے کا. لہذا اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمارے خاندانوں کو آباد فرما دے. وہاں ایک حدیث بھی سناتے تھے انجینئر صاحب، وہ بھی سن لیجئے، کہ جس نکاح میں پیسہ کم خرچ ہو وہ اس نکاح میں برکت زیادہ ہوتی ہے. اور با خدا عرض کر رہا ہوں یہ حدیث صرف ہمیں اس بات کا یقین نہیں ہے کہ یہ حدیث ہے، بلکہ ہمیں اس بات کے عملی اظہار کے اعتبار سے یقین ہے الحمدللہ، کہ جس نکاح میں سادگی ہو، پیسہ کم خرچ کیا جائے، آج وہ خاندان آباد ہیں الحمدللہ، اور جس نکاح میں بے حیائی فحاشی سے آغاز ہو، ناچ گانے سے آغاز ہو، مولوی کو صرف ایک رسم کے طور پر بلایا جائے، جیسے پنڈت جی کو وہاں بلایا جاتا پھیرے لگوانے کے لیے، یا مولوی سے صرف دو بول پلوا لیے جائیں، تو ایسے نکاح میں برکت بھی نہیں ہوتی، ایسے نکاح میں لڑائی جھگڑے ہی رہتے ہیں، اور یہاں تک کہ اکثر و بیشتر ناکامی ہو جاتے ہیں. لہذا یہ ہے خاندانی زندگی جس کا آغاز نکاح سے ہوتا ہے، اور اس کی فضیلت میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی. اب آئیے دوسرا نقطہ خاندانی اعتبار سے یہ ہے کہ سربراہ خاندان اللہ پاک نے مرد کو بنایا. بہرحال ہے کڑوی گولی لیکن ہے اہم تر. آپ کرسچینٹی کو اسٹڈی کر لیجئے، ہندو مت کو اسٹڈی کر لیجئے، یہودیت کو اسٹڈی کر لیجئے، اسلام کو پڑھ لیجئے، ان چاروں مذاہب میں جو آپ کو مترادف نظر آئے گا وہ یہی ہے کہ سربراہ خاندان اللہ پاک نے مرد کو بنایا. 21ویں صدی کی عورت کو یہ کڑوی گولی نگلنا آسان نہیں ہے، اور خاص طور پر جس نے میڈیا نے آگ لگائی ہوئی ہے ان عورتوں کے ذہن کو خراب کرنے کے لیے، ڈرامے، فلمیں اور جنگلز اور ہزاروں طرح کی چیزیں جو آج کی عورت کا ذہن خراب کرنے کے لیے، کہ یہ مرد کی اطاعت کرنا، شوہر کی اطاعت کرنا، اس کی فرما برداری کرنا، اس کا کہنا ماننا، اس کے لیے اوبیڈینٹ ہو کے رہنا، اس کی اولاد کی تربیت اور نئی نسل کی تربیت کرنا، یہ عورت کے لیے، آج کی عورت کے لیے اتنے آسان بات نہیں ہے. لیکن حقیقت یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سربراہ خاندان مرد کو بنایا. اب ذرا آیت مبارکہ سن لیجئے، ریفرنس کے طور پر اگر چاہیں تو نوٹ کر لیں، بعض اوقات ریفرنس چاہیے ہوتے ہیں نا. کہا آپ کی بات نہیں ہے، میری بات نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا. رب کیا فرما رہا سنیے، رب کائنات سورہ نساء کی آیت مبارکہ ہے، آیت نمبر غالباً اس میں بہت باریک لکھا ہوا ہے، مجھے نظر نہیں آ رہا، لیکن جہاں تک میں نے دیکھا تھا آیت نمبر 34 ہے سورۃ النساء کی، اہم آیت ہے قرآن حکیم کی. اللہ پاک فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء، الرجال مرد ہیں قوام عورتوں پر. قوام کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ بڑا گاڑا لفظ ہے یہ. قوام کہتے ہیں سربراہ خاندان کو جو نگہبان بھی ہو، جو نگہبانی کرنے والا ہو، نگرانی کرنے والا ہو، سارا کا سارا نظام چلانے والا ہو. علی النساء، عورتوں پر اللہ پاک نے قوام بنایا. اور کیوں بنایا؟ اس کی وجہ بھی بتا دی، بما فضل اللہ بعضہم علی بعض، کیونکہ یہ فضیلت اللہ سبحانہ و تعالی نے دی ہے بعض کو بعض پر. لہذا یہ سوال ہی ختم ہو گیا. اگر رب کو مانتے ہو تو رب کی ماننی پڑے گی، اور رب نے یہ فضیلت دی ہے مردوں کو، بما فضل اللہ بعضہم علی بعض وبما انفقوا. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ وہ خرچ کرتے ہیں، مہر اس دو وہ ادا کرے گا، نان نفقہ بیوی کا، اس سے ہونے والی اولاد کا، تمام تر ذمہ داریاں اللہ پاک نے مرد پہ رکھی ہیں. اولاد کی تمام تر ضروریات، اس کی تعلیم و تربیت، اس کی سیکیورٹی، اس کی صحت، اس کو شیلٹر فراہم کرنا، یہ ساری کی ساری ذمہ داری اللہ پاک نے باپ کو رکھی ہے یا مرد کی ذمہ داری رکھی ہے. لہذا نیک عورتیں کیسی ہوتی ہیں؟ فَصَالِحَاتُ قَانِتَاتٌ، پر نیک اور صالح عورتیں وہ ہیں جو فرما بردار ہیں. حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ، اور حفاظت کرنے والی ہیں اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں. بما حفظ اللہ، اللہ سبحانہ و تعالی کی حفاظت کے سہارے. کس چیز کی حفاظت کرنے والی ہیں؟ شوہر کے تمام رازوں کی حفاظت کرنے والی، اس کے بستر کی حفاظت کرنے والی، اس کے ناموس کی حفاظت کرنے والی، اس کی اولاد کی حفاظت کرنے والی، یہ تمام تر ذمہ داریاں اللہ پاک نے عورت کی رکھی ہیں. گویا عورت کے فرائض ہیں جو کہ بیان ہوئے، جو شوہر کے حق ہیں، حقوق ہیں، اللہ پاک نے بیان کیے. پس نیک اور صالح عورتیں وہ ہیں جو فرما بردار ہیں. یہ ہے سب سے کڑوی ترین گولی، جو نگلنا ذرا مشکل ہے، لیکن بہرحال قانتاتن، فرما برداری اختیار کرنے والی. میں نے عرض کیا تھا کرسچینٹی میں بھی یہ حکم موجود ہے. کرسچینٹی میں پردے کے احکامات ختم ہو گئے تو شوہر اور بیوی دونوں کے دونوں پادری میں آتے ہیں، پادری کے سامنے آتے ہیں چرچ میں. انہوں نے اپنے دین میں بہرحال ابھی تک اپنے پادری کو اتنی اہمیت دی ہے کہ ان کا پادری نکاح پڑھانے نہیں آتا، ہمارا مولوی جاتا ہے نکاح پڑھانے اور نکاح خواہ بن کر اور بیٹھے رہتے ہیں کئی کئی گھنٹے. کیونکہ دلہا میاں کہاں گئے ہوئے؟ 9 بجے کا ٹائم تھا، دلہا میاں تیار ہونے گئے ہوئے ہیں. اور تشریف کب لاتے ہیں؟ 12 بجے رات کو. نکاح کا ٹائم تھا 9 بجے، نکاح شروع ہو رہا ہے 12 بجے رات کو، اور وہ بیچارہ بیٹھا ہوا ہے کیونکہ اس نے پیسے لینے ہیں اور اپائنٹمنٹ ہے باقاعدہ. وہاں پادری نہیں آتا نکاح پڑھانے، اگر نکاح پڑھانا ہے تو سامنے آؤ، چرچ میں آؤ اور پادری کے سامنے اقرار کرو. پادری کچھ اسٹیٹمنٹس دیتا ہے، وہ اقرار کرتی ہیں اور تو نکاح ہوتا ہے. آئی ڈو، واٹ ول ڈو؟ آئی ول اوبے ہم، میں اپنے شوہر کی اطاعت کروں گی. یہ الفاظ کہتی ہیں وہ بیوی عورت تو نکاح ہوتا ہے. اور بالکل یہی الفاظ، انہی جیسے الفاظ محمد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے مرد کے حقوق بیان کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ اگر انسانوں میں کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. لیکن ہمارے دین میں کیونکہ سجدے کی اجازت نہیں، لہذا سجدہ تو نہیں کیا جائے گا، سجدہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. لیکن اطاعت اور فرما برداری اور رسپیکٹ اور احترام اپنے شوہر کا اس طرح سے کیا جائے. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ایسا خاندان ہمیں بھی عطا فرمائے. یہ ہے وہ خاندانی زندگی، آئیڈیل خاندانی زندگی، جہاں ایک شوہر کو قوام بنایا، وہ خرچ کرے گا، وہ تمام تر ذمہ داریاں لے گا، اور وہی ذمہ داری سب کے سامنے قبول کرتا ہے. یہ لطیفہ نہیں ہے، حقیقت ہے کہ مولوی صاحب پوچھ لیتے ہیں بیٹا ابھی بھی سوچ لیں قبول ہے، تو سب کے سامنے وہ کہتا ہے جی ہاں مجھے قبول ہے یا میں نے قبول کیا، کیا قبول کیا؟ یہ ہیں تمام تر ذمہ داریاں کے جو شوہر سب کے سامنے، مرد سب کے سامنے اون کرتا ہے کہ میں قبول کرتا ہوں، یعنی تمام تر ذمہ داریاں ادا کروں گا۔ اب آئیے ذرا کچھ خواتین کے حقوق کا بھی تذکرہ ہو جائے۔ مرد بہرحال مرد ہیں تو خوش ہوتے ہیں، ہمیں اللہ پاک نے قوام بنایا، تو یقیناً قوامیت ثابت کب ہوگی؟ کہ جب اللہ پاک نے جو فرائض عائد کیے ہیں مرد پر وہ ادا کرے۔ تو سب سے پہلا فرض کیا ہے؟ پہلا فرض مرد کا یا شوہر کا اللہ سبحانہ وتعالی نے جو رکھا، اپنی بیوی کی عزت اور احترام کرے، ریسپیکٹ۔ یہ ہے آنر جو اللہ پاک نے عورت کو دیا ہے کہ اپنی بیوی کا احترام کرو۔ کیسے احترام کرو، طریقہ کیا ہو؟ اگر وہ آ رہی ہے آپ کے گھر تو ریسپیکٹ اور احترام کرتے ہوئے سب سے پہلے مہر کی ادائیگی کا اہتمام کرو۔ وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آ رہی ہے، ذرا سوچئے گا، ایک عورت کی نفسیات پہ ذرا غور کیجئے نا۔ ماں باپ 20-25 سال تک جنہوں نے پال پوس کے بڑا کیا، وہ ان کو چھوڑ کر آ رہی ہے، ان کی محبتوں کو چھوڑ کر آ رہی ہے، وہ آسائشیں چھوڑ کر آ رہی ہے، اپنا گھر چھوڑ کر آ رہی ہے، بہن بھائی چھوڑ کر آ رہی ہے۔ لہذا مرد کی ذمہ داری ہے، شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کو رسپیکٹ دے۔ اور رسپیکٹ کس طرح دے گا؟ اس کو مہر دیں، اس کی عزت اور احترام کریں، اور بیوی کا حق ہے کہ اس کو سیپریٹ روم یا سیپریٹ گھر دیا جائے۔ اب یہ بات بہرحال تھوڑی تلخ ہے لیکن سن لیجئے، یہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ بیوی کو سیپریٹ انڈیپینڈنٹ ہاؤس دیا جائے، جہاں کم از کم اس کا کچن الگ ہو، کیونکہ گھر میں سارے لڑائی جھگڑے کی جڑ کیا ہے، مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ایک کچن میں اگر ایک سے زیادہ عورتیں کھانا بناتی ہیں مسائل پیدا ہوں گے۔ لہذا جہاں ساس موجود ہے تو بہرحال ساس کی یا ماں کی اپنی حیثیت اور اہمیت ہم نے پچھلی مرتبہ بیان کی تھی، لیکن بیوی کا یہ حق ہے کہ اس کو انڈیپینڈنٹ ہاؤس یا انڈیپینڈنٹ کچن دیا جائے، جہاں وہ اپنی مرضی سے کھانا بنا سکے اور اس کی آزاد مرضی، وہ یا گھر کی ملکہ بنایا جائے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، ظاہری بات ہے ہم میں سے تو اکثر و بیشتر لوگ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں، ہر شخص کے لیے ممکن نہیں، تو اگر ممکن ہو تو یہ کام کیا جائے، ورنہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں بھی الحمدللہ بہت بہتر انداز سے یہ کام ہو سکتا، میوچل انڈرسٹینڈنگ سے یہ کام ہو سکتا، اور ہوتا تھا، ہوتا ہے ابھی بھی، لیکن بہرحال ذہن میں یہ رہے کہ یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ لہذا عورت کا حق، اس کو رسپیکٹ دی جائے۔ پھر جیسے میں نے عرض کیا، اس کی دلجوئی کرنا، اس کے معاملات میں، گھر کے معاملات میں اس کو سپورٹ کرنا، یہ بھی سنت ہے نبی کریم کی علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ بات سن کر بڑی حیرت ہوگی آپ کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیرکم لاہلی، تم میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا سلوک کرنے والے ہیں، وَأَنَا خَيْرُ لِأَهْلِي، اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے بہترین سلوک کرنے والا ہوں۔ اس کے لیے گواہی چاہیے تو پوچھیے حضرت خدیجہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حفصہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ امہات المومنین کس طرح سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق و کردار کی گواہی دے رہی ہیں۔ سب سے بہترین اخلاق و کردار خاندانی زندگی کے اعتبار سے بھی اگر ہے تو وہ محمد رسول اللہ کا ہے علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ پاک ہمیں اس اخلاق حسنہ کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی بیوی، اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت اور ان کی ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے بڑے زبردست اخلاق حسنہ پر بہرحال عمل کرنا ہوگا۔ غصہ بھی آتا ہے مرد کو کچھ زیادہ ہی آتا ہے، لیکن بہرحال غصہ آتا ہے، اگر چاہیں تو ہم اس کو نہ آنے دیں، اگر ہم چاہیں تو غصے کو نہ آنے دیں، کنٹرول بھی کیا جا سکتا ہے۔ لہذا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، اللہ پاک نے کس کی صفات بیان کی ہیں؟ اللہ کے پسندیدہ بندے وہ ہیں جو غیظ اور غضب کو پی جاتے ہیں۔ شریعت اسلامی نے واحد حرام سے جس کو پینے کا حکم دیا ہے، کون سی ہے؟ شریعت اسلامی نے واحد حرام سے جس کو پینے کا حکم دیا ہے غصہ، اور آپ یقین کیجئے سارے مسائل اس غصے سے پیدا ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر آتا ہے عام طور پر۔ باس نے ڈانٹا ہے، باس نے، یا آفس میں کوئی مسئلہ ہے، سارا غصہ کہاں اترتا ہے؟ بیوی پر اور بچوں پر۔ تو بہرحال اس حوالے سے عدم توازن کا ہم سب شکار ہیں، اللہ سے دعا کریں اللہ پاک اس حوالے سے ہمیں توازن اور اعتدال سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اب آئیے ذرا خاندانی زندگی کی خوبصورتی کیا ہے. بس یہ آخری حدیث سنا رہا ہوں, آخری آیت مبارکہ سنا رہا ہوں, بہت ہی پیاری آیت ہے. سورہ روم میں اللہ پاک نے اس خاندانی زندگی کو ایک آیت, ایک نشانی کے طور پر پیش کیا. مرد عورت کے لیے اور عورت مرد کے لیے سکون اور تسکین کا ذریعہ ہے. شوہر اور بیوی کا یہ جو پاکیزہ تعلق ہے, یہ کتنا ضروری ہے اور کتنا اہم ہے. اللہ پاک نے اس کو ایک نشانی قرار دیا. سورہ روم کی آیت نمبر 21 سے اللہ پاک فرماتا ہے, وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے, تم ہی میں سے, مردوں کے لیے عورت اور عورت کے لیے مرد. اور یہ جوڑے کیوں پیدا کیے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, تاکہ تم اس کے پاس سکون حاصل کرو. گویا خاندانی زندگی کا اصل ہدف, خاندانی زندگی کا اصل حاصل, خاندانی زندگی کا اصل آؤٹ کم کیا ہے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, تاکہ تم سکون حاصل کرو. یہ دو الفاظ ہیں, ایک آرام ہے اور ایک سکون ہے, دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. آرام کس لیے ہوتا ہے؟ آرام جسمانی طور پر جو چیزیں ملتی ہیں اس کو آرام کہتے ہیں. اور سکون کسے کہتے ہیں؟ سکون ہوتا ہے تسکین قلب, سکون ہوتا ہے جس کا تعلق روح سے ہوتا ہے. آج ہمیں آرام تو مل جاتا ہے, اے سی چلاتے ہیں, ہیٹر چلاتے ہیں, مہنگے مہنگے بستر ہیں, کارپیٹ ہیں, دنیا بھر کی نعمت ہے ہمارے گھروں میں, تو آرام تو مل جاتا ہے. لیکن کیا نہیں ملتا جس کی تلاش میں آج پوری دنیا ہے؟ یورپ ہے, ٹرینکولائزرز کھانی پڑتی ہیں, بے چینی ہے, بے سکونی ہے. اور یہ سکون اللہ پاک نے خاندانی زندگی میں رکھا ہے. اپنی بیوی سے محبت کرو, بیوی اپنے شوہر سے محبت کرے. یہاں اگر بس کا لفظ لگا دیا جائے تو بات سمجھ میں آ جائے گی. شوہر اگر محض اپنی بیوی سے محبت کرے اور بیوی محض اپنے شوہر کے لیے بنے سنورے, اس کو سکون فراہم کرے, خاندانی زندگی بہترین ہو جائے گی. یہ لطیفہ نہیں ہے, میں جمعے کی خطاب کر رہا ہوں, مجھے اندازہ ہے, لیکن ایسی بےغیرتی اور بے شرمی کا معاملہ ہے ہمارے معاشرے میں کہ کہا جاتا ہے کہ بیوی دوسروں کی اور بچے اپنے اچھے لگتے ہیں. یہ ہے بےغیرتی کا سامان. لہذا نگاہیں کہاں ہیں؟ توجہات کہاں ہیں؟ ہماری نگاہیں, ہماری اکثر و بیشتر نگاہیں اپنی بیوی اور اپنی اولاد کی طرف نہیں ہیں. ہم اسکیٹرڈ ہو جاتے ہیں, منتشر ہو جاتے ہیں, اور شیطان اس طرح سے بے حیائی فحاشی کا دروازہ کھول دیتا. لہذا اگر توجہات, محبت, عزت, احترام اپنی بیوی کے لیے اور بیوی اپنے شوہر کے لیے مرتکز رکھیں تو ایک بہترین خاندان, ایک پاکیزہ خاندان وجود میں آئے گا. جس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اب آخری نتیجہ بھی سن لیجئے. اگر میاں بیوی کے تعلقات پاکیزہ ہیں اور ایک دوسرے کے لیے سکون کا سامان فراہم کر رہے ہیں تو انشاءاللہ اولاد کی تربیت صحیح طرح ہو سکے گی. جو اصل ذمہ داری ہے عورت کی, بیوی کی, ماں کی, سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ذہن میں لے آئیے. لہذا یہ ہے حاصل کہ اولاد کو صحیح اسلامی اصولوں کے مطابق اچھا اور باعمل مسلمان بنایا جائے. یہ ہے خاندانی زندگی کا حاصل. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہر طرح کی بے حیائی سے, فحاشی سے, چاہے وہ آنکھوں کا زنا ہو, کانوں کا زنا ہو, یا مارال زنا گناہ کبیرہ ہو, ان سب سے اللہ پاک ہم سب کو محفوظ رکھے, اور خاص طور پر ہماری نوجوان نسل کو ہدایت کریمہ عطا فرمائے اور پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.